الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے ذریعے زندگی گزارنے کا جو طریقہ پوری انسانیت کو عطا فرمایا، جس کو ہم اور آپ دین اسلام اور شریعت مطہرہ کے نام سے جانتے پہچانتے ہیں، اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبوں کے متعلق واضح اور صاف صاف رہنمائی عطا فرمائی گئی ہے. انسانی زندگی کا کوئی شعبہ اور کسی بھی شعبے کے کسی حصے کو شریعت نے تشنا نہیں چھوڑا، ہر چیز کے متعلق بہت کھل کر کے ہدایتیں عطا فرمائی. شریعت کی اسی جامعیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے کہا کہ یعلمکم نبیکم کل شیء حتی الخراط، کیا کہ آپ کے نبی تو آپ کو ہر چیز سکھلا دے, یہاں تک کہ پیشاب پاخانے اور استنجے کا طریقہ بھی سکھلا دے. گویا یہ بھی کوئی سکھلانے کی چیز ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اس سوال کو سن کر مشتعل غصے اور ناراض ہونے کے بجائے بڑی سنجیدگی کے ساتھ جواب میں فرمایا, جی ہاں ہمارے نبی ہم کو ہر چیز سکھلا دی, یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی. کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم استنجا کریں؟ ہم کو منع کیا گیا ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے اور کوئلے سے نہ کیا جائے, دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کیا جائے, قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ نہ کی جائے. تو چند چیزیں بتلائیں. گویا تم جس چیز کو اعتراض کے طور پر مجھ سے پوچھتے ہو وہ اعتراض کی چیز نہیں, وہ تو خوبی کی چیز کہ ہمارے نبی نے ہر ہر چیز ہم کو سکھلائی ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ شریعت ایسی کامل و مکمل ہے کہ اس میں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں. حجت الوداع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میدان عرفات میں قیام پذیر تھے, وقوف فرما رہے تھے, آپ اپنی اونٹنی کے اوپر تھے, اسی حالت میں یہ آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی, آج میں نے الیوم اکملت لکم دینکم تمہارے دین کو تمہارے لیے کامل کر دیا, واتممت علیکم نعمتی اور اپنی اس دین کی نعمت کو تمہارے اوپر تام اور مکمل کر دیا, ورضیت لکم الاسلام دینا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر میں راضی اور خوش, یعنی تم اس کو دین کے طور پر اختیار کرو تب میں تم سے راضی ہوں گا. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, دوسری جگہ ہے اسلام کے علاوہ کوئی آدمی کسی اور دین کو اختیار کرے گا, تلاش کرے گا, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. یہ آیت اللہ تعالیٰ کی ایسی عظیم نعمت ہے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم نے سوال کیا کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس کے نازل ہونے کے اس دن کو عید کا دن بنا دیں, یعنی عید کے طور پر اس کو منا دیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت؟ کہا یہ الیوم اکملت لکم دینکم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا, مجھے خوب یاد ہے کہ یہ آیت کہاں اتری, کب اتری, جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفات کے اندر آپ وقوف فرما تھے, اس وقت آپ اونٹنی پر سوار ہیں اور اسی حالت میں آیت نازل ہوئی, جمعہ کا دن تھا اور نویں ذی الحجہ, گویا ہم کو سب معلوم اور ہم کو گویا اس دن کو اپنی طرف سے عید منانے اور بنانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن جو ہے ہفتے کے اعتبار سے ویسے بھی عید کی حیثیت رکھتا ہے, اور حاجیوں کے لیے وقوف عرفات جو ہے وہ حج کا گویا تکمیل کا ایک بڑا اہم رکن ہے. گویا دو دو عیدیں جمع ہو گئی تھی. ویسے لکھا ہے کہ جس وقت جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس سال اتفاق سے جو ہے تمام ادیان کی عیدیں اس دن جمع ہو گئی تھی, مسلمانوں کی یا یہودیوں کی, مجوسیوں کی, نصارہ کی, ساری عیدیں. تو بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین جو ہمیں عطا فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے, اس میں انسانی زندگی کے تمام شعبے, عقائد کا شعبہ ہے. ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور دیگر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخرت اور قیامت اور جنت اور دوزخ وغیرہ سے متعلق کیا عقیدے رکھنے چاہیے, یہ بنیادی چیز ہے. اس لیے کہ عقیدے ہی کے اوپر پورے دین کی بنیاد ہوتی ہے. آدمی کا جیسا عقیدہ ہوتا ہے اس کے مطابق وہ اپنی زندگی گزارتا ہے. تو عقائد سے متعلق تفصیلی ہدایات اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی. عبادات کے متعلق اسلام نے عبادات کے شعبے کو بھی مکمل کر کے بتایا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جو سارے اس میں بڑی تفصیلات, اس میں فرائض بھی ہیں یعنی فرض ہیں, نماز میں فرض نمازیں بھی ہیں پانچ وقت کی, کچھ جو ہے واجب بھی ہیں, کچھ نفل بھی ہیں. نفل ایسی جن کے اوقات مقرر ہیں وہ اشراق, جاش, تہجد, عوامین, اور ایسی کہ جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں, جب چاہو پڑھ لو, البتہ کچھ اوقات بتلا دیے کہ ان اوقات میں آپ نہ پڑھیں. ہر قسم کی, یہ حال روزوں کا ہے. فرض روزے رمضان کے سال میں ایک مہینے کے, اس کے علاوہ جو دن ہیں ان میں آدمی روزے رکھے, کچھ روزے مسنون قرار دیے گئے, کچھ دن ایسے بھی ہیں جن میں روزہ رکھنے سے منع کیا گیا. مال خرچ کرنا, زکوٰۃ, اور اس میں بھی جو صدقہ واجبہ کے طور پر, اور یہ سب تفصیلات جو ہیں. بہرحال یہ حج اللہ تعالیٰ نے یہ چار عبادتیں اور اس کی ساری تفصیلات, عبادات کا پورا شعبہ بھی مکمل, اس میں کسی چیز میں کوئی کوتاہی اور کمی نہیں. یہی حال ہے اخلاق کا. اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے قلب کے اندر جو کیفیات ہوتی ہیں, آدمی جو ہے ایک آدمی کے دل کے اندر غرور اور تکبر ہوتا ہے, یہ اخلاق رذیلہ ہے, یعنی ایسی دل کی ایک ایسی صفت ہے جس سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا, اس کو حرام قرار دیا, اس کے مقابلے میں تواضع اختیار کرنے کا حکم دیا. اسی طرح دنیا کی محبت یہ ایک رذیلہ ہے, برا خلق ہے, اسی کی وجہ سے آدمی جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے, تجارت کے اندر غلط طریقے اختیار کرتا ہے, بہت سارے خرابیوں کی جڑ ایک برائی جس مال کی محبت. شریعت نے اس کو منع فرمایا. ہاں جو ہے اپنے دل کو مال کی محبت سے پاک رکھا جائے, جس کو زہد سے تعبیر کیا گیا ہے. ایسے تو گویا جو اچھی صفتیں تھیں دل کی وہ ان کو اخلاق حمیدہ, اور جو بری صفات تھیں ان کو اخلاق رذیلہ. اخلاق حمیدہ اس کو ضروری اور فرض قرار دیا, اور رذیلہ کو حرام قرار دیا. یہ اخلاق کا شعبہ, عقائد کا, عبادات کا, اخلاق کا, معاملات کا. آدمی جب تجارت کرتا ہے, بازار میں جاتا ہے, کس طرح خرید و فروخت کیا جائے, کس طرح کرایہ داری کا معاملہ کیا جائے, اور جتنے بھی معاملات مالی کیے جاتے ہیں وہ, اور معاشرت, یعنی ایک آدمی اکیلا زندگی نہیں گزارتا بلکہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں کے ساتھ. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ سے پہلے ہی واسطہ پڑتا ہے, پھر بھائی بہن ہوتے ہیں, خاندان کے دوسرے افراد ہوتے ہیں, گھر سے باہر نکلتا ہے تو پڑوسی ہیں اور لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو مختلف قسم کے انسانوں سے جو اس کو واسطہ پڑے گا زندگی کے دوران, ان کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے, ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے, کیسے گویا برتنا ہے, وہ معاشرت کہلاتی ہے. یہ پانچ شعبے ہیں, اور ہر شعبے سے متعلق شریعت مطہرہ نے تفصیلی ہدایات دی. یہ گویا ہماری زندگی کے اندر ہر ہر چیز اللہ تعالیٰ نے طے فرما دی. یہ زندگی حکومت کے دستور بھی, حکومت بھی انہی اصولوں کے مطابق چلائی جاتی. اس وقت یہ جتنے بھی وہ لوگ جو غیر مسلم ہیں, اسلامی حق کی حقیقت سے واقف نہیں, ان کی سمجھ میں یہ آتا ہی نہیں. یہ لوگ تو اپنی پارلیمنٹوں میں, اور قانون ساز اسمبلیوں کے اندر قوانین بناتے بھی ہیں, اور وہ جب بعد میں کچھ زمانہ گزرنے پر وہ قانون فرسودہ ہوتا ہے, اس پر عمل دشوار معلوم ہوتا ہے, تو پھر اس میں تبدیلی بھی کرتے ہیں, ترمیم کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارے بنائے ہوئے قانون کو ہم جو ہے اس کو ختم بھی کر سکتے ہیں, ترمیم بھی کر سکتے ہیں, اس میں بڑھا بھی سکتے ہیں, گھٹا بھی سکتے ہیں. یہ ان کا قانون ایسا کیسا کہ جس میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ تو اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی, اور اسی وحی کے اندر یہ ساری چیزیں بتلائی گئی اور آپ نے لوگوں تک پہنچایا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ان قوانین کے اندر ذرہ برابر بھی رد و بدل کر سکے, کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی نہیں. شریعت کا جو قانون ہے اسی کے مطابق, اس میں آگے پیچھے کسی نبی کو بھی حق نہیں اور کسی خلیفہ وقت کو بھی حق نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار واقعات پیش آئے, کبھی آپ نے اس قانون کے اندر اپنی طرف سے ترمیم نہیں کی. ایک موقع پر جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مکہ حرم ہے, حرم کے اندر کسی درخت کو اکھاڑا نہیں جا سکتا, کاٹا نہیں جا سکتا, کسی جاندار کو جو ہے مارا نہیں جا سکتا, کسی انسان کو قتل نہیں کیا جا سکتا. یہ ساری تفصیل آپ فتح مکہ کے خطبے میں بیان کر رہے ہیں, کوئی پودا اکھاڑا نہیں جا سکتا. تو مکہ کے رہنے والے جو تھے, مکہ مکرمہ میں ایک پودا ہوتا تھا جس کو اذخیر کہتے ہیں, اس کے پتے چوڑے چوڑے ہوتے تھے. یہ پتے جب سوکھ جاتے تھے تو یہ سنار لوگ اپنی بھٹی کو گرم کرنے کے لیے جلانے کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے, اور گیلے ہونے کی صورت میں جو ہے لوگ اپنے گھروں کی چھت کے اوپر اس کو استعمال کرتے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یختلا خلا, اس کی کسی پودے کو اکھاڑا نہ جائے, اس خطبے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. ان کو فوراً خیال آیا کہ اگر یہ مکہ یعنی حرم کے پورے علاقے کے اندر تو یہ اذخیر بھی پودا وہیں ہوتا ہے, لوگ اس کو اپنی ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں, اگر یہ پابندی اس عام شکل کے اندر آ گئی تو لوگوں کے لیے بڑی دشواری ہو جائے گی, باہر اتنے دور کہاں جائیں گے لینے کے لیے. تو انہوں نے فوراً عرض کیا اللہ الاذخیر یا رسول اللہ, کہ اللہ کے رسول یہ آپ جو پودوں کو اکھاڑنے کی پابندی لگا رہے ہیں اس میں سے یہ اذخیر پودے کو مستثنا کر دیجیے, اس کو ہٹا دیجیے. لیکن یہ آپ نے جو اعلان کیا تھا اپنی طرف سے تو کیا نہیں تھا, اللہ کے حکم سے کیا تھا. اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب درخواست کی اللہ الاذخیر یا رسول اللہ, تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش رہے, اتنی دیر خاموش رہے کہ اس درمیان میں حضرت جبریل وحی لے کر کے آئے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتلا دیا اللہ الاذخیر, کہ اذخیر پودے کو بھی آپ اس میں سے کیا کر دیجئے. تو چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جواب میں فرمایا کہ ہاں اذخیر پودے کو البتہ اکھاڑا جا سکتا ہے, بعض روایتوں میں ہے ابھی جبریل نے آ کے مجھے بتایا. گویا اس پودے کے سلسلے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے کا حق آپ کو نہیں تھا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب یہ حکم آیا تو شریعت نے جس چیز کو جس انداز میں رکھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے اس میں ذرہ برابر رد و بدل پھیر پھاڑ نہیں کر سکتے تھے, ہر چیز کو اس کے مقام پر. روایتوں میں آتا ہے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باندی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی, آتی جاتی تھی, ان کا کام بھی کر دیا کرتی تھی. ان کے مالکوں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کیا. عقد کتابت کا مطلب یہ ہے پہلے زمانے میں کوئی غلام یا باندی اس کا آقا اس کو یوں کہہ دیتا تھا کہ بھائی اتنی رقم 10,000 روپیے 50,000 روپیہ اگر تم ادا کر دو بالقسط یعنی ہفتے واری یا جو بھی جیسی تمہاری طاقت ہو اس کے مطابق تو تم آزاد ہو. یہ معاملہ جو آقا کرتا تھا اس کو عقد کتابت کہتے تھے. تو ان کے آقاؤں نے ان کے ساتھ عقد کتابت کیا, کوئی مال مقرر کر کے ان کو یوں کہا کہ تم اتنا ادا کر دو تو تم آزاد. اب وہ رقم اتنی تھی کہ وہ اس کی ادائیگی ان کے بس میں نہیں تھی. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی, ان سے مدد چاہیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ ایسا کیوں نہ کریں, اگر تمہارے آقا لوگ منظور کریں تو میں پوری قیمت دے کر تم کو اس سے ان سے خرید لوں اور پھر تم کو میں آزاد کر دوں. آقا لوگوں سے بات, انہوں نے آقاؤں سے بات کی. بارہ اخیر میں یہی ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ, وہ تو اس میں بھی ذرا لمبا واقعہ ہے اس میں ابھی نہیں جانا چاہتا, تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا. اب جس زمانے میں وہ باندھی تھی نا, باندھی ہونے کے زمانے میں ان کے آقاؤں نے ان کا نکاح ایک دوسرے غلام تھے مغیث نام کے, ان کے ساتھ کر دیا تھا. باندھی اور غلاموں کا مسئلہ ایسا تھا کہ ان کو خود کو اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں, ان کی ذات کے پورے مالک کون ہوتے تھے, ان کے آقا. تو پوری ذات کے مالک ہیں تو نکاح کے معاملے میں ان کو کوئی اختیار نہیں, ان کا آقا جیسا حکم یہ کرے. تو ان کے آقا ہی نے ان کا نکاح وہ مغیث نام کے غلام کے ساتھ کرا دیا تھا. آقا کا کرایا ہوا نکاح تھا, ان کو ان کا کوئی اختیار چلتا نہیں تھا, اس لیے بہرحال وہ تو اسی کے مطابق نکاح میں تھی. اب ایک باندھی جب کسی کے نکاح میں ہو, مسئلہ یہ ہے کیا باندھی ہونے کے زمانے میں نکاح ہوا اور پھر آزاد ہو جائے, تو آزاد ہونے کے بعد جو اس باندھی کو اپنی ذات کے سلسلے میں کیا رہتا ہے, اختیار. کہ چاہے تو اس غلامی کے زمانے میں آقا نے جو نکاح کرایا تھا اس کو چاہے تو باقی رکھے, چاہے تو کینسل کر دے. اس کو اتنا پاور آزاد ہونے کے بعد ملتا ہے, کیونکہ غلامی میں کیا گیا تھا نکاح, اس کے اختیار کو تو پوچھا نہیں گیا تھا. اب جب کہ وہ آزاد ہوئی تو اس کو اختیار ملا, تو شریعت اس کو اختیار. چنانچہ جب یہ آزاد ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا, ملک تے بزا کے فختاری, کہ تم اپنی ذات کی مالک ہو گئی ہو, تم اپنی اسی پاور کو استعمال کرتے ہوئے اس نکاح کو اگر ختم کرنا چاہو تو کر سکتی ہو. ان کو ویسے بھی مغیث کے ساتھ نکاح میں پسند رہنا پسند نہیں تھا, انہوں نے فوراً اپنے اس پاور کو اور اختیار کو استعمال کر کے اپنا نکاح کیا کر دیا, کینسل کر دیا. اب مغیث سیاہ فام تھے, ان کو ان سے بڑی محبت تھی حضرت بریرہ سے, تو بریرہ نے نکاح کینسل کر دیا تو ان کے اوپر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا. اب یہ جا رہی ہے پیچھے پیچھے, مغیث پیچھے پیچھے رو رہے ہیں, ان کی داڑھی پر آنسو بہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم دوبارہ ذرا پھر ذرا سوچ لو, یہ کر لو, سمجھے گا نہیں. لیکن حضرت بریرہ کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے. یہ یہ ان کا اس طرح, یہ ان کے پیچھے پیچھے اور اس طرح رو رہے ہیں. یہ منظر دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اے عباس, تم کو تعجب نہیں ہوتا بریرہ کی نفرت مغیث سے اور مغیث کی محبت بریرہ کے ساتھ؟ دیکھو یہ منظر کیسا ہے. اب یہ منظر ایسا تھا کہ ہر ایک کو رحم آ جاوے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی رحم آیا, تو آپ نے جو ہے حضرت بریرہ سے فرمایا, لو راجا تی ہے, اے بریرہ اگر تم اپنا یہ فیصلہ بدل کر دوبارہ ان کے نکاح میں آنا پسند کرو تو کیا ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں کس کو؟ حضرت بریرہ. اختیار اللہ کا دیا ہوا تھا, حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھو کیسے سمجھدار تھی, سوال کیا, اتامرونی یا رسول اللہ, یا آپ حکم دے رہے ہیں, اگر آپ کا حکم ہے تو سر آنکھوں پر. تو یعنی گویا میں انکار نہیں کر سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا انما انا اشفع، حکم دینے کا تو مجھے حق نہیں ہے، تمہیں شریعت نے اختیار دیا ہے، میں تو خالی کیا کرتی ہوں، کرتا ہوں، سفارش کر رہا ہوں کہ میری سفارش سے ذرا رحم کر بنے کی نظر ثانی کر لو. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا مجھے کوئی ضرورت نہیں. حضور کی سفارش کو بھی انہوں نے کیا کر دیا. دیکھو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برا نہیں مانا. میں یہاں جو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حکم نہیں دیا، اس لیے کہ یہ اختیار کس کا دیا ہوا تھا؟ اللہ کا دیا ہوا. حضور اس میں دخل نہیں دے سکتے. وہاں ہمارے جب بھائی عجیب ہو، ہمارے گھر سے تو آزاد کی گئی پیسے دے کر کے، نہ تم اتنی بڑی ایسی ایٹ کرتی ہو، کچھ نہیں. شریعت کا جو حکم تھا اس کے اوپر عمل کرنا کا ان کو پورا اختیار تھا. اسی لیے انہوں نے جب پوچھا حکم دیتے ہو، کہا نہیں حکم نہیں ہے، سفارش ہے. کیا سفارش کی مجھے ضرورت نہیں. دیکھو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی شریعت کے اس حکم میں ذرا برابر بھی دخل اندازی کا گوارا نہیں کیا. اپنی خوشی سے اگر وہ کر لیتے تو ٹھیک تھا، کسی کو بھی حق نہیں، بڑے سے بڑے بادشاہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایتوں میں ہے، جب ان کے زمانے میں جب فتوحات کی کثرت ہوئی، ملک فتح ہوئی اور لوگوں کے پاس دولت کی ریل پیل ہوئی، تو دولت کی خاصیت ہے لوگوں کے پاس جب ریل پیل ہوتی ہے تو وہ اپنے سارے جو ہے نا اپنے لوازمات کے ساتھ آتی ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ نکاح کے موقع پر لوگ بڑی بڑی مہریں مقرر کرنے لگے، لمبی پیسے آئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں لوگوں کو کہا، لوگوں اگر اونچی مہر رکھنا یہ کوئی عزت کی چیز ہوتی اور شرف کی چیز ہوتی تو اس کے حقدار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کا مہر 500 یعنی 12 اوقیا، 12.5 اوقیا یعنی 500 درہم سے زیادہ مقرر نہیں کیا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ حد مقرر کر دوں. کس کی؟ مہر کی. کہ 500 درہم سے زیادہ کوئی مہر نہ رکھ پائے. حضرت عمر یہ کہہ کر اترے خطبہ دے کر، ایک عورت نے کہا اے امیر المومن آپ ایسا نہیں کر سکتے. کہا کیوں؟ کہا قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے پہلے کیا ہے، وہیں عورت تم تستبدل کیا ہے مکان زوجی. کہ اگر تم ایک بیوی کو الگ کر کے دوسری بیوی کرنا چاہتے ہو، واقعی تم اہداؤن قنطارا، اور جس کو الگ کرنے جا رہے ہو تم نے بہت بڑا مال، بہت بڑا خزانہ اس کو مہر کے طور پر دیا تھا، تو بڑا تاخذ منو شیا، ایک پائی بھی واپس مت لینا، رہنے ہو گیا. آتے ہی تم اہدا ہن قنطار کہتے ہیں بہت بڑے خزانے. 500 درہم تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ عورت کیا کہتی ہے کہ امیر المومنین قرآن میں باری تعالیٰ فرماتے ہیں آتے ہی تم اہدا ہن قنطار، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا مہر بھی دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کرا دیا کون، لیکن اجازت دی. اس لیے آپ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کائی کی پابندی لگانے کی، آپ پابندی نہیں لگا سکتے. حضرت عمر اتر گئے تھے ممبر سے، پھر چلے، کہا کہ عمر نے خطا کی، یہ عورت نے برابر بتایا. تو گویا قرآن شریعت کے احکام کے اندر کسی کو بھی دخل دینے کا حق نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں گویا ان کی کھوپڑی میں ہی یہ بات نہیں آتی. ہمارا ہر ایک ادنا مسلمان بھی اس چیز کو سمجھتا ہے. یہ یوں سمجھتے ہیں کہ نہیں اس میں ہم تک، کیونکہ یہ اپنے قوانین بناتے ہیں. خیر یہ تو ابتدائی بات میں نے آپ کے پاس خدمت میں عرض کی تھی. اب یہاں ہمارے ملک کا حال سنو. ہمارے ملک میں یہ ہے کہ جب یہاں مسلمانوں کی حکومت تھی، ایک 700 سال ایسے گزرے ہیں کہ پورے ملک پر بلا شرکت غیر مسلمانوں ہی کی حکومت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ ظرف دیا ہے، جہاں کہیں بھی ان کو اقتدار ہوتا ہے اس اقتدار میں مسلمانوں کی طرف سے جو اقلیتیں، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں، ان کے مذہب کے معاملے میں آج تک کبھی کسی مسلمان حکومت نے دخل نہیں دیا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، ہمارے پڑھنے والے طلبہ بھی یہاں موجود ہیں، دیکھو غیر مسلموں کے یہاں شراب، اس کی اجازت ہے، اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، لیکن کوئی غیر مسلم اگر اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے تو چونکہ ان کے مذہب میں شراب حلال ہے، اس لیے اگر وہ شراب پیتا ہے، شراب کی تجارت کرتا ہے، اپنے ہم جنسوں میں، اپنے ہم مذہبوں کو شراب بیچتا ہے، خریدتا ہے، تو اسلام اس پر بالکل پابندی نہیں لگاتا، بلکہ یہ جملہ ہے الخمر لهم کالخل لیلنا، شراب ان کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سرکہ، کیا وہ اس کا کاروبار کر سکتے، سور ان کے یہاں سور حلال ہے، کھا سکتے ہیں، اسلام میں تو سور جو ہے نجاست کیا ہے، نجس العین، ذات اس کی ناپاک، وہ پاک بن ہی نہیں سکتا، سات سمندروں سے دھوئیں گے تو بھی وہ ناپاک ہی، لیکن ان کے یہاں حلال ہے تو شریعت نے ان کے معاملے میں پابندی، وہ اگر اس چیز کو سور کو پال رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں آپس میں، اسلام ان کے اوپر پابندی نہیں لگائے گا، والخنزیر لہم کشات لنا، سور ان کے لیے ایسا ہی ہے جیسا ہمارے لیے بکری، وہ اسلام نے دخل نہیں دیا، آج تک کبھی نہیں دخل دیا ان کے معاملات، اسلام تو اتنا وسیع ظرف رکھتا ہے کہ جو رشتے اسلام میں حرام ہیں، نکاح میں، نکاح میں جو رشتے حرام ہیں، بھائی بھائی بہن کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، باپ بیٹی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، حرام ہے، لیکن اگر اسلامی حکومت کے اندر کوئی ایسی اقلیت غیر مسلموں کی، دوسرے مذہب والوں کی رہتی ہے جن کے یہاں یہ رشتے حرام نہیں، جیسے یہ مجوسی ہیں، پارسی ہیں، پارسیوں کے یہاں بھائی کا نکاح بہن کے ساتھ ہو سکتا ہے، صحابہ کے زمانے ہی میں جب یہ ایران کا علاقہ فتح ہوا، یہ سب پارسی، یہ سب مجوسی، وہ وہاں بھائی بہن کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، باپ بیٹی کے ساتھ نکاح کر رہا ہے، لیکن چونکہ ان کے مذہب میں وہ درست تھا، ان کے اوپر اسلام نے پابندی نہیں لگائی، تمہارے مذہب کے مطابق تم کو، آج تک اسلامی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، پورے دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی، خود یہاں ہندوستان کے اندر 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، کبھی ان غیر مسلموں کے مذہبی معاملات میں مسلمانوں نے ذرہ برابر بھی دخل اندازی نہیں، بلکہ انہوں نے یہ اپنے کفر کے زمانے میں جو نکاح کیا، اگر اسلامی اعتبار سے قابل اعتراض نہ ہو اور وہ نکاح تھا اور دونوں مسلمان ہو گئے، تو اسلام تو اس کو دوبارہ نکاح کرنے کا بھی حکم نہیں دیتا، وہ پہلے والا نکاح برقرار رکھتا ہے، ایک غیر مسلم ہے، ہندو ہے، اس نے کسی ہندو عورت کے ساتھ نکاح کیا ہندو ریتی نیتی کے مطابق، لیکن جس عورت کے ساتھ نکاح کیا ہے اسلامی اصول کے اعتبار سے، وہ ان عورتوں میں سے نہیں ہے جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس نے کیا آپ کیا، اب اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی کیا ہو گئے، مسلمان ہو گئے، اسلام مفتی یہ فتویٰ نہیں دے گا کہ آپ اب مسلمان ہو گئے تو آپ دوبارہ نکاح پڑھ لو، نہ وہ نکاح برابر چل رہا ہے، اتنی زیادہ وسعت اسلام کے اندر، یہ ہمارے، ہم نے کبھی دوسروں کے مذہبی معاملات میں آج تک دخل نہیں دیا، ہاں سود ایک ایسا معاملہ ہے جس کو اسلامی حکومت کے اندر کسی حال میں اجازت، غیر مسلموں کو بھی اس کی اجازت نہیں، وہ پابند اس کی، وہ اس کے اوپر کسی یہ نہیں، سود کے وہ تو ان کے ساتھ جب معاملے ہوتے ہیں، معاہدہ ہوتا ہے، قرار ہوتا ہے، اس میں یہ سود نہیں لینا، سود لینا دینا نہیں ہوگا، سود ایسا حرام ہے کہ اسلام کسی حالت میں غیر مسلموں تک کو سودی معاملہ کرنے کی اجازت دیتا نہیں. ہمارے اسلامی حکومت میں نہیں چاہیے. یہ دیکھیے نا المیہ کہ آج یہ سود ہر مسلمان کے گھر کے اندر گھسا ہوا, جس کی اسلام نے غیر مسلموں کو بھی اجازت نہیں دی. خیر, تو میں یہ عرض کرنے جا رہا تھا کہ اس ہندوستان کے اوپر 700 سال تک اسلام کی حکومت رہی اور اسلامی قانون ہی یہاں جاری رہا. البتہ غیر مسلموں کو ان کے مذہبی معاملات میں چھیڑا نہیں. باقی جو معاملات ہوتے تھے, خرید و فروخت ہے, آپس کے معاملات ہیں, وہ کورٹ میں آتے تھے تو ان کا اسلامی حکم اس کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ ہوتا تھا. ان کے جو مذہبی معاملات ہوتے تھے وہ مذہبی اعتبار سے ان کو چکایا جاتا. اس لیے جب مغلوں کی حکومت ختم ہوئی اور انگریز نے اس ملک کے اوپر اپنا پنجہ گاڑنا شروع کیا, وہ تو آ تو گئے تھے جو ہے وہ ہمایوں, نہیں
اکبر کا بیٹا کون تھا,
جہانگیر کے زمانے سے, جہانگیر کے زمانے سے وہ آئے تھے. وہ درخواست کی تھی ہم کو تجارت کی اجازت دی جائے, تو گویا وہ آئے تھے مہمان بن کر کے لیکن قابض ہو گئے. سمجھا ہے کہ نہیں. خیر, تو بہرحال دھیرے دھیرے انہوں نے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی حکومت 50 سال رہی یہاں ہندوستان اور پورے جاہ و جلال کے ساتھ. تو عالمگیر نے ان کو زیادہ پنپنے کا موقع نہیں دیا. اسی کا نتیجہ تھا کہ انگریز نے اپنی دشمنی نکالنے کے لیے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے متعلق جو ہے غلط باتیں غیر مسلموں کے اندر بھی چلائیں. گویا کہ غیر مسلموں کے معاملے میں عالمگیر جو تھے وہ, حالانکہ ایسی بات نہیں. آج بھی یہ جو ہے پنڈت سندر لال, یہ ابھی ماضی قریب میں گزرے ہیں, میری عمر کے دو لوگوں میں جانتے ہیں ان کے حال کو. وہ مورخ تھے, انہوں نے اپنے کتاب میں بے شمار ایسے مندر بتلائے جن کو باقاعدہ عالمگیر نے جاگیریں دی تھی اور یہ سب کچھ ان کو برقرار رکھا تھا. کبھی ان کے مذہبی معاملات, یہ تو ان لوگوں نے خواہ مخواہ انگریز نے مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان میں یہ کرنے کے لیے یہ بیج ڈالا تھا. خیر, تو بہرحال عالمگیر کے انتقال کے بعد مغلیہ سلطنت کا زوال شروع ہوا. سن عیسوی 1707 میں عالمگیر کی وفات ہوئی اور اس کے بعد سے جو ہے کوئی مغل سلطنت, مغل فرما بروا جو ہے جم کر کے رہ سکا نہیں. پھر تو دھیرے دھیرے انگریز بھی اپنی چالیں چلتے رہے, سیاست کاوے دعوے ان کے چلتے رہے, دھیرے دھیرے قبضہ جہاں جہاں ہوتا کرتے رہے, لوگوں کو خیانت کا اوپر آمادہ کر کے. بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ انگریز نے دھیرے دھیرے جب ہندوستان کے اوپر قبضہ شروع کیا تو سن عیسوی 1765 میں انہوں نے عدالتی نظام قائم کیا. پہلا موقع تھا کہ کورٹ کچہری کا نظام انگریز نے اپنا قائم کیا. انگریز نے جب اپنا کورٹ کچہری کا لایا نا, اپنی طرف سے گویا ججوں کو مقرر کرنا شروع کیا. اور یہ اس وقت ابھی قانون وہی چلتا تھا, کون سا, اسلامی قانون. قانون میں جو لوگ جانتے ہیں قانون سے واقف ہیں, کورٹ کچہری کے ہاں دو طرح کے قانون ہیں, ایک فوجداری قانون, ایک دیوانی قانون. کسی نے کوئی جرم کیا ہے, کسی کو قتل کیا ہے, کوئی چوری کی ہے, کوئی اور معاملہ کیا ہے, ویبھیچار کیا ہے, زنا کیا ہے, اس کی سزا, سزاؤں سے تعلق رکھنے والے, جسمانی سزاؤں سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی معاملات ہیں وہ فوجداری کورٹ میں جاتے ہیں. تعزیرات, اسلام میں اس کو تعزیرات کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ خرید و فروخت اور دوسرے جو ہیں وہ دیوانی کورٹ کہلاتے ہیں. تو جب 1765 کے اندر انگریز نے یہ عدالتی نظام قائم کیا تو اس نے اسلامی طریقہ جو چلا رہا تھا اس کو چھیڑا نہیں, ہوا وہ رہنے دیا. اور ان کے پاس اتنے جج بھی نہیں تھے, انگریز جج بھی کم تھے, بہت سے مسلمان جج ہی مقرر کیے جاتے, اور جو انگریز جج مقرر کیے جاتے تھے وہ بھی چونکہ پورے طور پر اسلامی احکام سے واقف ہوتے نہیں تھے، ان کے ساتھ ایک مشیر کے طور پر مسلمان عالم ہوتا تھا، تو فیصلے کے وقت جو ہے ان کو مشورہ بتاتا تھا، اس کے مطابق وہ فیصلہ وہ کرتا تھا۔ یہ سلسلہ رہا۔ 1857 کی جنگ آزادی ہوئی، جس کو یہ غدر اور بڑوا کہتے ہیں، ہم بھی بڑوا بڑوا، 1857 میں بڑوا، وہ بڑوا تو وہ کہتے ہیں، ہم نہ نہیں لیے تو جنگ آزادی۔ خیر، اس کے بعد جو ہے 1862 میں انگریز نے، ویسے بھی جب سے عدالتی نظام قائم کیا تھا، دھیرے 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 وہ اسلامی احکام کو اندر سے تھوڑا تھوڑا نکالنے کی کوشش کرتے رہے۔ 1862 میں فوجداری قانون جو تھا اسلامی، اس فوجداری قانون کو پورا ختم کر کے اس نے اپنا فوجداری قانون، جس کا نام رکھا تھا انڈین پینل کوڈ۔ آج بھی ہمارے ملک میں یہ کریمینل جو قانون ہے، لو ہے، اس کا نام یہی انڈین پینل کوڈ، کہ فلانی قلم نے فلانی قلم، وہ چل رہا ہے، وہی چل رہا ہے، وہ کر دیا۔ ان کے نزدیک اسلام کی جو سزائیں تھیں، آج بھی جو اعتراض کرتے ہیں ظالمانہ نعوذ باللہ، تو وہ اس لیے انہوں نے، دوسری بات یہ کہ یہ سزاؤں کا تعلق تو حکومت سے ہے، انفرادی زندگی میں کوئی آدمی سزا جاری کر سکتا نہیں۔ بھائی چور کا ہاتھ کاٹنا، تو چور کا ہاتھ ہم اور آپ نہیں کاٹ سکتے، اسلام نے بھی شرط لگائی ہے، کیا حاکم یہ فیصلہ کرے، ورنہ لوگ اگر ایسا کرنے جائیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو یہ سارا معاملہ حکومت کے ہاتھ میں ہے، تو جس کے ہاتھ میں یہ سزائیں جاری کرنے کا اختیار تھا، اسی نے اس قانون کو کیا کر دیا، جو ہے فریج میں ڈال دیا۔ اس لیے وہاں کچھ بولنے کا سوال نہیں تھا۔ پھر بھی دیوانی قانون جو تھا، اس نے معاملہ وہ اسی قانون، اور انگریز جانتا تھا کہ اس میں اگر دخل دیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی، لوگوں میں اشتعال پیدا ہوگا، تو وہ دیوانی کا جو مسائل تھے وہ سارے جھکے تو رہے، اور اس میں جو ہے وہ ہندوؤں کو ہندو لو کے مطابق، مسلمانوں کو مسلمانوں کے قانون کے مطابق فیصلے ہوتے تھے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ جب یہ مسلمانوں کے قانون کے مطابق، اب فیصلے تو انگریز کرتے تھے جج، تو مسلمانوں میں بھی بعض لوگ ایسے جو مفاد پرست، آج بھی جو بھائی اپنی بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتا، قرآن میں تو ہے، شریعت نے تاکید کی ہے، اس پر بڑی وعیدیں سنائی ہیں نہ دینے میں، لیکن نہیں دینا چاہتا تھا، آپ جانتے نہیں دیتے، تو اب معاملہ کورٹ میں جائے گا، آج بھی تو کورٹ تو فیصلہ کرے گی اسلامی قانون کے مطابق۔ تو اب اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کہ بھائی بہن کو حصہ نہیں دیا بھائی نے، تو وہ کورٹ، دیوانی کورٹ فیصلہ کرتی تھی کائی کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق۔ تو اس وقت بعض برادریوں نے مسلمان برادریاں، کہ بھائی وہ راجپوت برادری ہے، جاٹ برادری ہے، فلانی برادری ہے، جو ہندو سے مسلمان ہوئے تھے، آج بھی ہمارے گجرات میں بھی ہم جتنے مسلمان ہیں ان میں بڑی تعداد وہ ہے جو ہمارے آبا و اجداد پہلے غیر مسلم تھے، اب اس بعد میں اسلام لائے۔ تو بعض بھائیوں نے کیا کیا، انگریز کے یہاں عدالت میں ایسے موقع پر بہن کو حصہ نہ دینے کے لیے کہا کہ ہم مذہب کے اعتبار سے تو اگرچہ مسلمان ہیں، لیکن ہماری فلانی برادری ہے، اور ہماری برادری کی پرانی کا روایت یہ چلی آ رہی ہے کہ بہن کو حصہ دیا نہیں جاتا۔ اب انگریز جو ہے نا، انگریز یا یورپ کا اقوام جتنی بھی ہیں، ان کے یہاں روایات، یعنی جو قدیم سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، پرانی کا جس کو گجراتی میں کہتے ہیں، وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، قانون بن جاتی ہو تو ہماری پرانی کا، اور روایت یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایسے بعض کیس ہوئے، ان کیسوں میں بھائیوں نے مسلمان ہونے کے باوجود اپنی بہن کو حصہ نہیں دینا چاہتے تھے، تو یوں وہ حکومت میں درخواست دی کہ بھلے مذہب کے اعتبار سے میں مسلمان ہوں، لیکن قوم کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے میں فلانی برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اور قدیم زمانے سے ہماری برادری کے اندر بین کو حصہ دیتے نہیں. جب یہ کہا تو انگریز نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا. یہ سلسلہ جب شروع ہوا تو علماء نے دیکھا اور مسلمانوں کی ایک بڑے جمہور نے, ایسے مفاد پرست تو بہت کم ہوتے ہیں تو غرض کے بندے کم ہوتے ہیں, علماء اور دوسرے دیندار طبقے نے جب دیکھا کہ اگر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو اسلامی قانون کا تو ستیاناش ہو جائے گا, اس لیے انہوں نے حکومت کے اندر جو ہے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, مسلمان کا فیصلہ مسلمان قانون کے مطابق. چنانچہ 1937 میں اس زمانے کے علماء کے اتفاق اور اس زمانے کے جو بڑے بڑے مسلمان رہنما تھے ان کی وہ اتفاق سے ایک انگریز کے ایکٹ پاس ہوا, مسلم شریعت اپلیکیشن ایکٹ, اسی کو بعد میں مسلم پرسنل لا کا نام دیا گیا. اس شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں 15 مسائل لیے گئے. کتنے؟ 15. اس میں طلاق, نکاح, خلا, وراثت, وصیت اور شفا اور اس طرح جو اہم مسائل تھے 15 وہ گویا یہ قانون باقاعدہ انگریز گورنمنٹ کے پاس یہ قانون کیا کرایا, پاس کرایا کہ ان 15 مسائل میں اگر فریقین یعنی دونوں پکشکار اگر مسلمان ہیں تو حاکم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے, چاہے کوئی یوں بولتا رہے کہ ہماری برادری میں یوں ہوتا نہیں وہ ہوتا اس کی سنی نہیں جائے. ہاں اگر دونوں مسلمان نہیں ہیں, ایک مسلمان ہے دوسرا تو بات دوسری, یہ طے ہوا. اور وہی پھر اس میں بعد میں 1939 میں کچھ جزوی ترمیم فسخ نکاح کی, بعض عورتوں کے شوہر غائب ہو گئے یا مجنون اور پاگل ہوئے یا متعنق نفقہ نہیں دیتے اور ظلم کرتے ہیں, ان کے نکاح کو فسخ کرنے کے متعلق ایک الگ بل پاس ہوا, وہ بھی اس کا ایک حصہ بنا دیا گیا. اس کا شریعت اپلیکیشن ایکٹ کا. اب یہ جو مجموعہ ہوا اسی مجموعے کا نام رکھا گیا مسلم پرسنل لا, مسلمانوں کا آئینی قانون, سماجک, اسلامی سماج سے لگنے والا. گویا یہ انگریز نے بھی تسلیم کیا کہ ان مسائل میں کسی بھی کورٹ میں کوئی کیس آئے گا اور دونوں پکشاکار اگر کیا ہیں, مسلمان ہیں, تو فیصلہ اسلام کی شریعت کے مطابق ہوگا. پاس ہونے کے باوجود اس کی تفصیلات حکومت کے پاس نہیں, قانون تو یہ 15 چیزوں میں, لیکن جیسے آج بھی قانون کے دستور میں جو ہوتا ہے اس کے بعد قانون کی آدمی قانون کی پوتھیوں میں سب تفصیلات ہوتی ہیں, لیکن ان چیزوں کی تفصیلات ان کے پاس تو تھی نہیں. اور بعد میں حکومت نے بھی اس کو مرتب اس کو ترتیب نہیں دیا. بعض قانون دانوں نے اپنے طور پر اس کو ترتیب دیا, ججوں کو جانکاری دینے کے لیے, وکیلوں کو جانکاری دینے کے لیے, عورتوں میں وہ محمدن لور کے نام سے چلتا ہے. لیکن اس میں اتنا ضرور رہا کہ دونوں فریق جب مسلمان ہیں تو وہ کوئی بھی فریق کسی معتبر دارالافتاء میں اپنا مسئلہ پیش کر کے اس کا جواب کورٹ میں پیش کرے گا کہ یہ ہماری اسلامی حکم ہے, تو کورٹ دیکھے گی یہ معتبر دارالافتاء کا جواب ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرنا اس کے لیے کیا ہے, ضروری. یہ سلسلہ انگریز جب تک رہا اور ہندوستان آزاد ہوا وہاں تک یہ سلسلہ رہا. ہندوستان جب آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے بعد ہندوستان کا آزاد ہندوستان کا دستور بنایا جانے لگا, دستور ساز جو اسمبلی یعنی ایک الگ قانون ساز جماعت مقرر کی گئی, مجلس مقننہ, قانون ساز مجلس, وہ ابھی جو سرکار کے 15 سوالات آئے ہیں نا, وہ کیا نام ہے, لو کمیشن مقرر کیا گیا. اس میں اس کے ممبران مسلمان, غیر مسلم, سکھ, سب کو, اور پورے اس کمیشن کا صدر جو تھا ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر, یہ اس کا صدر تھا. اب ان کے باقاعدہ 1947 میں ہل مل کا آزاد ہوا اور یہ جو ہے دستور بننا شروع ہوا. وہ دستور کوئی جو ہے ایک دن میں بننے والی چیز نہیں ہے. 3 سال تک بحث و تمہیز کے بعد 1950 میں وہ دستور کیا ہوا, بن کر مکمل ہوا اور سب نے اس کو پاس کیا, اور 1950 میں 26 جنوری میں وہ عمل میں لایا گیا. یہ 26 جنوری کو کیا کہتے ہیں, پرجا ستاک دن, یا جمہور یوم جمہوریہ. ایک تو یوم آزادی یعنی 15 اگست, اس دن تو یہ ملک انگریز کی غلامی سے آزاد ہوا, اور 26 جنوری یوم جمہوریہ یعنی ہمارا جمہوری دستور آج اس دن سے کیا ہوا, عمل میں آیا. یہ دونوں کا فرق سمجھو, سمجھایا کہ نہیں. یہ جو مجلس مقننہ تھی, اس مجلس مقننہ نے قانون بنایا, تو جب قانون بنانے کے لیے بیٹھے تو ان قوانین کے اندر کچھ قانون وہ تھے, کچھ آرٹیکل شروع میں جن کو بنیادی حقوق کا نام دیا گیا. کیا بنیادی حقوق؟ کہ اس ملک کے رہنے والے ہر ناگرک, ہر شہری کو یہ حقوق حاصل ہیں, بنیادی حقوق کہلاتے ہیں. ان بنیادی حقوق میں سے یہ ہے کہ ہر شہری اپنی مرضی کے مطابق جس مذہب کو اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے, نمبر ایک. اسی کے اندر, اسی گویا دفعہ, اسی قلم کے اندر بعد میں نمبر دو پر یہ کہ اور اپنے اس اختیار کیے ہوئے مذہب پر عمل کر سکتا ہے. گویا ایک آدمی مسلمان اسلام مذہب اختیار کرے اور اس کے اوپر عمل کرے اور اپنے اس مذہب کی تبلیغ اور تعلیم بھی کر سکتا ہے. تین چیزیں آ گئی اندر, مذہب اپنی مرضی کے مطابق آزادی سے, جیسے ہم اسلام مذہب اختیار کریں, اسلام مذہب پر عمل کریں اور اسلام مذہب کی تبلیغ اور تعلیم کریں. ہندوستان کا دستور جو ہے, کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کا بندھارن, یہ ہم کو حق دیتا ہے کہ ہم آزاد ہیں, ہم کوئی روک نہیں سکتا, یہ بنیادی حقوق. اور آگے اسی انہی بنیادی حقوق کے اندر ایک یہ بھی ہے, ہر شہری اپنی تہذیب, اپنی سنسکرتی, جس کو کہتے ہیں سنسکرتی, باپ دادوں کے زمانے سے جو ایک طریقہ زندگی کا چلا آ رہا ہے اس کو یہ لوگ تہذیب سے اسلامی, جیسے ہم مسلمان کیا ہے, ہماری اسلامی تہذیب, یعنی اسلام کا زندگی گزارنے کا طریقہ, اس کو اسلامی تہذیب کہتے ہیں, سنسکرتی, اسلامک سنسکرتی. ہر آدمی اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارے اور اس میں کوئی دخل نہیں دیا جائے گا. یہ اور یہ بنیادی حقوق کے سلسلے میں یہ بھی طے ہوا کہ آئندہ کوئی بھی پارلیمنٹ کوئی ایسا قانون نہیں بنا سکتی جس کی وجہ سے یہ دیے گئے حقوق پر کیا پڑتی ہو, زد پڑتی ہو, آنچ آتی ہو. اگر ذرہ برابر بھی آنچ آئے گی تو جتنی آنچ آئی اتنا وہ پارلیمنٹ کا اتنا حصہ قانون کا کیا ہو جائے گا, رد اور باطل. آج کی پارلیمنٹ, ان کے پاس چاہے اکثریت کیا, وہ 564 ممبران پارلیمنٹ ہے, سب بل اتفاق اگر کوئی قانون پاس کریں لوک سبھا میں اور پھر اس کو جو ہے راجیہ سبھا بھی کیا کر دے, منظوری دے دے, تو بھی ہمارا بندھارن اس کو منظور نہیں کرے گا اگر یہ اس کے خلاف ہے. یہ قاعدہ یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ قانون جو ہمیں حق دیا ہے, یہ سب حقوق دیے گئے ہر شہری کو, خالی ایک مسلمان کو نہیں, ان ہندوستان کے رہنے والے ہر ناگرک کو یہ حق ہے, اپنی مرضی کے مطابق مذہب اختیار کرے, اپنی مرضی کے مطابق اس مذہب کے اوپر عمل کرے اور اپنے اس مذہب کی تعلیم اور تبلیغ کرے, اپنی تہذیب کے مطابق رہے. یہ ہوا. اسی بندھارن میں کچھ رہنما اصول, ارے کچھ ذرا کیا ہے, ہدایتیں دی گئی ہیں, سوچنا, کیا सोचना कि भाई आगे जाकर के हुकूमत जो भी हुकूमत हो आगे ऐसा काम, इसलिए कि अभी तो हर एक को ये दिया गया, हर एक अपनी अपनी मर्जी, आगे एक ऐसा कानून लावे या कौन सा ये सामाजिक कानून, जिंदगी का ये आईनी कानून, पर्सनल सिविल कोड ऐसा लावे जो पूरे मुल्क के रहने वालों के लिए क्या हो, एक सरखा हो। उसी को यूनिफार्म कहते हैं, यूनिफार्म यानी एक सरखा। जब स्कूल में भी यूनिफार्म होते हैं तो वह एक साल ही बस, इसलिए उसको यूनिफार्म कहते हैं। तो यूनिफार्म सिविल कोड यानी गोया सामाजिक वो कानून जो इस मुल्क के हर नागरिक के लिए बराबर है, ऐसा कानून आइंदा आने वाली हुकूमतें इसकी कोशिश करेगी। लेकिन वो रहनु जो उसूल दस्तूर में बंधारण में ये जो उसूल दिया है उस उसूल में ये उसको ज़रूरी भी नहीं करा दिया और इस उसूल में ये हक नहीं दिया गया तो जो बुनियादी हुकूक दिए गए उसमें से कुछ क्या कर सकते हैं, कमी नहीं, वो तो अपनी जगह पर पक्के। अब ये जो ये अंदाजा जब ये बात आई तो उस वक्त जो मजलिस मुकन्निना थी बंधारण तैयार करने वाली ये उसमें जो मुसलमान मेंबर थे उन्होंने फौरन एतराज किया कि ये निकालो। लेकिन मजलिस के जो सदर थे डॉक्टर अम्बेडकर उन्होंने कहा भाई ये कोई ज़रूरी करार थोड़ा करा दिया गया, हुकूमत अगर सब लोग चाहेंगे तो ऐसा बनाए, कोई ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोड़ा था, कोई हुकूमत बेवकूफ़ है जो लोग ना चाहते हों तो भी ऐसा बंधारण ज़बरदस्ती यानी ये यूनिफार्म सिविल कोड लोगों के सर पर थोपेगी। एक मरतबा तो ये रिजेक्ट हुआ उसी काम उसी मजलिस में, जब मतदान हुआ तो मतदान में उसको नापास, फिर दोबारा बारह दोबारा भी बहुत बहुत पतली बहुमती से बहुत मुख्तसर इससे उसको पास किया गया। लेकिन इत्मीनान दिलाया गया कि ऐसे उसकी वजह से वो जो बुनियादी हुकूक हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं होगी। बात समझ में आ गई मेरी है? अच्छा अब आगे जो मैं कहना चाहता हूँ, पहली बात तो ये है ये यूनिफार्म सिविल कोड का यह हुआ, हकीकत तो यह है कि हमारा मुल्क यानी हिंदुस्तान कोई कोई एक मजहब के लोग यहां नहीं रहते, एक तहजीब के लोग यहां, एक संस्कृति के नहीं, यहां तो 20 मजाहिब हैं बुनियादी तौर पर। बड़े मजहबों में भी इस्लाम है, हिंदुत्व है, सिख है, बौद्ध है, जैन है और भी कई हैं, और फिर उसकी जो शाखें हैं उसका तो कोई हद्दो हिसाब नहीं है। और तहजीबें यानी संस्कृति जिंदगी गुजारने के अंदाज हर जगह के अलग अलग, क्या गुलहाए रंगारंग से है जीनत चमन। हमारे हिंदुस्तान की इसी खूबी को ये लोग भी और सब जब कोई मौका आता है, हमारा मुल्क जो है वो तो गंगा जमनी तहजीब, गंगा जमनी यानी हर तरह मुख्तलिफ तहजीबों का गहवारा है और इस चीज को ये लोग फख्र के तौर पर बयान करते हैं, मुसलमान भी और गैर मुस्लिम भी, एक तरफ तो फख्र के तौर पर बयान करते हैं और दूसरी तरफ ये खंजर पीठ में घोंप करके एक कानून लाने की बात करते हैं, वो एक तहजीब बाकी नहीं रहनी चाहिए। देखो तजाद, और ये इन्होंने इसको क्यों रखा, वो यूरोप के ममालिक को देखकर। भाई यूरोप के ममालिक तो ऐसे हैं हर मुल्क में एक कौम बसती है, इंग्लिस्तान में अंग्रेज, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन, हर कौम अलग अलग है, समझा, उनकी तहजीब पूरे मुल्क की एक ही कौम है। अब अगर वहाँ यूनिफार्म सिविल कोड हो यानी समान सामाजिक कानून अगर वहाँ पर है तो उनको कोई उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं है, वो तो एक ही। हमारे मुल्क में एक कौम थोड़ी बसती है, एक मजहब के लोग थोड़े बसते हैं, एक तहजीब के मानने वाले थोड़े बसते हैं, 20 मजहब के लोग, 20 तहजीबों के लोग, یہ تو وہ لطیفہ یاد آیا، ایک انگریز نے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کہا کہ یہ دیکھو ہمارے لوگ تو سب ایک ہی رنگ کے، انگریز دورے نہیں، کہ یہ تمہارے ہندوستانی کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کوئی یہ ہے. حضرت شاہ صاحب نے جواب میں فرمایا گدے سب ایک رنگ کے، گھوڑوں کے رنگ الگ الگ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے وہ کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گئے کہ یورپین قوموں اور ان کے ملکوں میں یہ جو ایک طرح کا یونیفارم سول کوڈ ہر ملک میں ہے وہ کریں، اس لیے کہ وہاں ایک ایک قوم بستی ہے، ایک ہی مذہب پر عمل ہوتا ہے. یا ہمارے ملک میں ایک قوم نہیں ہے، سینکڑوں قومیں ہیں، بیسیوں مذاہب ہیں، بیسیوں تہذیبیں ہیں. اس ملک میں اگر آپ یونیفارم سول کوڈ بنانے جائیں گے تو عمل ہوگا نہیں، قوم اس کو برداشت نہیں کرے گی. اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ ہمارے لیے ہی نہیں، یہ دوسری قومیں بھی جو یہاں بستی ہیں وہ سکھ ہوں، بودھ ہوں، جین ہوں، ان کے لیے بھی ایسا ہی خطرناک ہے جتنا ہمارے لیے. لیکن وہ کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ یہ یونیفارم سول کوڈ کے نام سے دراصل یہ لوگ خنجر چلانا چاہتے ہیں صرف اور صرف کس پر؟ اسلام کے قانون پر. نام تو لیتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کا، ابھی بھی یونیفارم سول کوڈ کی طرف پیش رفت یعنی آگے بڑھ رہے ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے پہلے تین مسئلے ڈالے. ابھی تو چل رہا ہے نا کہ بھائی سول سپریم کورٹ میں ہمارے جو وزیر ہیں انسانی حقوق کے، انہوں نے ایفیڈیوٹ، حلف نامہ، سوگند نامہ پیش کیا تین مسئلوں کے متعلق، تین طلاق کہ اس کو لغو قرار دیا جائے، حلالے کی کو ختم کیا جائے، اور بہو پتنی تعدد ازواج. سوال یہ کہ یہ تینوں مسئلوں کا تعلق کس سے ہے؟ مسلمانوں سے. اگر آج ان کے خاموش رہے ہم تو کل تو وہ ہماری شریعت کا کباڑا کر کے ختم کر دیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے اس ملک میں ہمیں زندہ رہنے کا موقع نہیں دیں گے وہ. یہ تو ہمارے ایمان کا سوال ہے، ایمان کا سوال جس کے لیے ہمیں خون کی ایک ایک بوند جو ہے بہا دینی چاہیے. جان دینے کے لیے ہر مسلمان تیار ہوتا ہے، حقیقت تو یہ ہے. اس لیے یہ معمولی نہ سمجھیا. اور پھر دیکھو ان کا یہ اتنا خطرناک ہے وہ بھی بتا دوں آپ کو. یہ آج کی یہ بحث تو اتنی لمبی ہے کہ چار گھنٹے میں بھی پوری نہیں ہوگی، صحیح بات تو یہ ہے. لیکن میں اس کا نقصان بتانا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ قانون پاس کر لیا کہ تین طلاق کو رد باطل کیا جائے، یعنی کوئی جس کا مطلب یہ کہ اگر یہ قانون انہوں نے پاس کر لیا تو کوئی مسلمان اپنی بیوی کو تین طلاق دے گا تو کوئی ان کا قانون یہ کہتا ہے کہ وہ تین طلاق پڑے گی؟ قرآن تو کہتا ہے، حدیث تو کہتی ہے پڑ جائے گی، شریعت تو کہتی ہے پڑ جائے گی، اور ان کا قانون کہتا ہے کہ پڑے گی. کیا نقصان ہوگا اس کا؟ کوئی یوں کہہ سکتا ہے کہ وہ بناتے رہے قانون، ہمارا کیا جاتا؟ کیوں نہیں، یہی مسئلہ جب کورٹ میں جائے گا. ایک شوہر نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی اور مسئلہ کورٹ میں گیا اور وہاں جج فیصلہ کرے گا کہ یہ تین طلاق دی ہے اس کا اعتبار نہیں، لے جاؤ اس کی بیوی، تم اپنی بیوی کو گھر لے جاؤ، تمہاری بیوی ہے. قرآن اور حدیث کہتی ہے، اسلام کہتا ہے یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، حرام ہے تمہارے لیے، اور یہ کہتا ہے لے جاؤ. زبردستی ڈالے گا گھر میں، اور زبردستی میاں بیوی کے طور پر. اب یہ دونوں اگر میاں بیوی کے طور پر رہیں گے تو کیا ہوگا؟ زناکاری ہوگی، اولاد جو پیدا ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ نسب ثابت نہیں ہوگا، حرام کی اولاد ہوگی، زنا کی اولاد ہوگی. گویا وہ مسلمانوں میں زنا کی اولاد کو عام کرنا چاہتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑا خطرناک کھیل ہے جو مسلمانوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے انہوں نے شروعات کی. اس لیے میں تو ایک خالی ایک نمونہ بتایا آپ کو، اس کے بہت سارے اثرات ہیں، وہ بھی اس کی تفصیل بتانے کا موقع نہیں ہے. لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ دراصل سارا حملہ مسلمانوں کے اوپر. یعنی اگر آج ویسے ابھی اس وقت تو یہ تین مسئلے، ان تین مسلوں میں دوسرے مذہب والوں کا کیا کوئی تعلق نہیں. کہنے کو تو یوں کہہ رہے ہیں کہ اب گویا یہ تین قانون پاس کر کے ہم یونیفارم سول کوڈ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن یہ آگے بڑھنے میں خنجر کس پر چلایا؟ مسلمان. اسی کسی قوم پر تو کوئی نقصان نہیں. حقیقت بھی یہی ہے, ان کے دلوں کے اندر بغض ہے اور وہ اسلامی قانون کو اور شریعت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے یہ ساری حرکتیں ہیں. ان کو اصل ان کا نشانہ جو ہے وہ یہی ہے. حالانکہ ان کے بڑے جو ہیں وہ بھی, یہ آر ایس ایس کا ایک بڑا پہلے گزرا ہے گرو گولوال کا, ان کے یہاں بڑا موتی ہے. انڈامان کا ایئرپورٹ ہے, اس ایئرپورٹ کا نام ہی ہے گرو گولوال کا ایئرپورٹ, اس کو انہوں نے دیا ہے نا. تو یہ اس نے تو ابھی مفتی طاہر نے میرے سامنے وہ لایا تھا, اس کا پورا یہ تفصیل ہے جس میں کہا کہ اس ملک میں سماجک قانون یعنی یونیفارم سول کوڈ چل ہی نہیں سکتا, نہ اس کی ضرورت ہے. جس چیز کو آپ اس ملک کی خوبی قرار دیتے ہیں, آپ ایسا قانون کیوں بنائیے کہ یہ خوبی کیا ہو جائے, ختم ہو جائے. بخیر بہرحال حقیقت تو یہ ہے کہ ان کو بغض اور عداوت اسلامی قائد سے. ہمیں یہ قوانین جتنے بھی ہیں ان کے ہمیں عمل کرنا ہے. تو ہم تم کو تو پابند نہیں کرتے شریعت کے پابند عمل کی, تم کو تو نہیں عمل کرنا ہے. اس پر عمل کون کرے گا؟ مسلمان کرے گا. تو مسلمان کر رہا ہے تو تمہارے پیٹ میں کیا درد ہوتا ہے بھائی؟ تم کو اب نام کیا ہے؟ مسلمان عورتوں کی ہمدردی. کیا ان کو بڑا ظلم ڈایا جا رہا ہے, بڑا ظلم. تین طلاقیں دے کر کے اس طرح اور اس طرح, یہ ساری بہو پتنی دعا ایک سے زیادہ بیویاں کر کے عورتوں پر ظلم ڈایا جا رہا ہے. یہ ارے آج اس وقت ابھی اس موقع پر بہت ساری چیزیں سامنے آئیں. ابھی چند دن پہلے ایک صاحب نے ایک آرٹیکل ایک یہ بھیجا تھا, یہ میں کیا کہتے ہیں نیمے کلپ نے, وہ جو بھیجا وہ تسکری والی امیج, اس میں وہاں بنگلور سے ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے امیج بھیجا. انگریزی تھا, مجھے تو انگریزی آتی نہیں. مفتی طاہر پر بھیجا, میں نے کہا ذرا اس کا پسند نامہ بھیج دو. تو اس کے اندر تھا کہ یو این کی رپورٹ ہے کہ یہ ملک ہندوستان لڑکیوں کے لیے سب سے زیادہ خطرناک عورتوں, یہاں ہر چار منٹ پر ایک لڑکی کا اسمگلنگ ہوتا ہے, تسکری. ایک لڑکی اپنے ماں باپ کے گھر سے چپکے سے اٹھا لی جاتی اور رنڈی خانوں میں پہنچا دی جاتی, ہر چار منٹ پر ایک لڑکی. 24 گھنٹے میں کتنی ہوگی اس ملک میں؟ اچھا ہو رہا ہے اس وقت, اور یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں, یو این کی رپورٹ ہے. تم کو ان لڑکیوں پر رحم نہیں آتا؟ اور آپ اور ہم روزانہ اخبار میں پڑھتے ہیں یہ کٹر خانہ رنڈی خانہ. آج کے اخبار میں بھی تھا, آج کے اخبار میں بھی تھا, جتنی لڑکیاں لا کے اس کو باقاعدہ بند کر کے تالا لگا کے رکھتے ہیں لوگ, اس کو استعمال کرتے ہیں. اور دلی جیسی راجدھانی میں جو ہے وہاں جو ہے جو زنا بالجبر ہوتا ہے, جب ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں بلاتکار ہوتا ہے, کو واقعات پیش آئے آپ اور ہم جانتے ہیں, شور سب مچاتے ہیں. اس کے لیے کیا قانون بنایا آپ نے؟ اور کیا یہ بند ہو گیا؟ چل رہا ہے سب, آج بھی چل رہا. ان پر رحم نہیں آتا, اور مسلمان عورت پر تم کو رحم آ گیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ ساری کھیل ہیں, یہ ساری سازشیں ہیں, چالیں ہیں, جس کے ذریعے سے اسلام کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنے اسلامی قانون پر عمل کرنے سے کیوں ایسا ہوگا جیسے کمیونسٹوں نے روس میں جب قبضہ کیا بخارا سمرقند وغیرہ مسلم علاقوں کے اوپر, اور وہاں یہ جو ہے یہ سول کوڈ کو ختم کیا, کیا ہوا پھر؟ پھر کوئی تمیز باقی نہیں رہی, کون حلال کیا اولاد نے, کون حرام کیا اولاد نے, کیا ہوا یہ سب؟ ابھی تو ہم کیسے ہی گنہگار صحیح, لیکن اتنا تو ہر مسلمان جانتا ہے نا کہ بھائی کہ نکاح کے ذریعے سے حلال طریقے سے ہمیں اپنے اولاد نسل چالو کرنی ہے. کوئی گئے سے گیا گزرا مسلمان بھی حرام اولاد کے لیے کسی حال میں تیار نہیں ہو سکتا. اس لیے بھائی یہ یونیفارم سول کوڈ کے نام سے ہم کو, اور جو اس میں مسلمان عورتوں کی ہمدردی اور بعض عورتوں کی طرف سے باقاعدہ نام سے, پتہ نہیں وہ عورتیں مسلمان ہیں بھی یا نہیں, ان کے اندر ہوئی کیا سازش ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آج کو تو ہر ایک کو مل جاتا ہے جیسا آدمی چاہیے. آپ اپنا کام نکلوانے کے لیے جو مسلمان نام دھارک آپ کو مل سکتا ہے, حقیقت میں چاہے وہ مسلمان نہ ہو. اس لیے بھائی یہ یونیفارم سول کوڈ اور اس کے نام سے یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے, بہت بڑی زیادتی ہے. اور بھی ابھی بہت سارے جو ہے اس سلسلے میں بہت سارے اعداد و شمار کہ ابھی مفتی آئے نے میرے اوپر وہ بہت میں کہ بھائی مجھے تو یہ ایک تو جانتا بھی نہیں کہ کیسا یہ کریں گے تم اس کا خلاصہ, لیکن اللہ کے بندے نے اب تمہیں سمجھا کہ اب تک لا کر وہ خلاصہ وہ اعداد و شمار کائے کائے کی چیزیں تھیں, کیا کیا چیزیں تھیں, عصمت دری یعنی کسی عورت کی عزت, وہ ملک میں یہ واقعات کتنے ہوتے ہیں. اور اسی طریقے سے خواتین پر حملہ, یہ سب تفصیلی رپورٹیں ہیں. تو میں نے وہ رپورٹ مل کے یہ پانی کئی پیج کی رپورٹ تفصیل سے میرے کو بھیجنے کی ضرورت نہیں, مجھے تو خالی آکڑے دے دو. یہ آکڑے اب تک لائے نہیں ہے. خیر بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی یہ ساری چیزیں بڑی ان کو اس وقت ملک میں بے شمار سلجھتے ہوئے مسائل ہیں جن کو سلجھانے کی ضرورت ہے, ان کی طرف یہ دھیان نہیں دیتے. وہ اپنی جو ہے عوام کو اس کے ذہن کو اس سے ہٹانے کے لیے ایسے مسائل چھیڑ کر جو ہے ایک تو مسلمان ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتے ہیں, اپنی عوام کو غیر مسلموں کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہمارے بزرگوں نے یہ مسلم پرسنل لا بورڈ, یہ جو بورڈ قائم کیا گیا ہے اس میں تمام جماعتیں, اس میں سنی بھی ہیں شیعہ بھی ہیں, اہل سنت کے اندر دیوبندی ہیں بریلوی ہیں گویا اور اہل حدیث ہیں, سب مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں سب کا مجموعی یہ بورڈ نمائندہ ہے. کون؟ مسلم پرسنل لا بورڈ. اور اس وقت اس کی طرف سے آپ کے پاس وہ آیا ہے کوئی ہر مسلمان مرد عورت بالغ یہ حکومت ہے ہمیں اس سے مسلم پرسنل لا بورڈ جو چیزیں لے کے چل رہا ہے ہم اس کی پوری تائید کرتے ہیں اور حکومت کے اس کا ہم کیا کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں. جو آیا ہے اس پر اس وقت تو فوری طور پر تو ہم کو یہ کام کرنا ہے, یہ ایمرجنسی علاج ہے. کوئی بے ہوش ہو جائے تو فوری طور پر انجیکشن دے جائے اس طرح, لیکن حقیقی یہ علاج نہیں. حقیقی علاج کیا ہے؟ شریعت کے احکام پر عمل کرنے کے معاملے میں ہماری جو کوتاہیاں ہیں, ہم عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کے معاملے میں جو غفلت برت رہے ہیں, عورتوں کے ساتھ مسلمان گھرانوں میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں. اسلام نے تو عورتوں کو وہ حقوق دیے ہیں کہ ان غیر مسلموں کے جو انصاف پسند لوگ ہیں انگریز بھی اور دوسرے بھی, انہوں نے باقاعدہ اس کا اقرار کیا ہے. مسٹر اینی بیسنٹ جنہوں نے انگریز کے زمانے میں یہاں بڑا کام کیا ہے جنوبی ہند کے اندر, ان کی کتاب کا حوالہ حضرت مانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا جس میں صاف لکھا ہے. حالانکہ عورتوں کے معاملے میں بڑی حساس ہوتی ہیں, منایا کہ نہیں حضرت نے لکھا ہے, لیکن وہ کہتی ہیں کہ اسلامی قانون نے عورتوں کو جو تحفظ دیا ہے اور جو حقوق دیے ہیں کسی یورپ کے یا کسی بھی ملک کے قانون میں بات نہیں, ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں. وراثت کا حق دیا ہے اور زندہ رہنے کا حق. آج اتنی ساری یہ ترقی کرتے ہیں آپ تو دیکھتے ہیں نہیں, بیٹی بچاؤ کون بیٹیوں کو یہ کر رہا ہے؟ عمل کے اندر بیٹیوں کو کون مار رہا ہے؟ مسلمان مارتا ہے, یہ لوگ مارتے ہیں. ایک گزشتہ صدی میں تو 5 کروڑ حمل کے اندر جو بیٹیاں تھیں 5 کروڑ ہندوستان کی وہ مار دی گئی, گزشتہ صدی کی رپورٹ. اس صدی کی جب ہی رپورٹ آئی نہیں, اب جب کہ ये चाय वाला वो देखते हैं। अरे भाई वो औरत का देखते नहीं, सोनोग्राफी, सोनोग्राफी नहीं थी तब की बात है। अब सोनोग्राफी के बाद तो क्या आप जो है हर हर अस्पताल में जाते हैं, अहिया ये क्या कहते हैं हाँ लिंग तपास, यानी वो लड़का लड़की उसकी ममानत है कानून के खिलाफ, अगर जो लिखते वो अंदर खाने वो भी सब करते ही, उसको कोई बंद नहीं करता, उन पर रहम नहीं आता, इन बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जाता है। इस्लाम ने तो उस मुल्क में जिसमें बच्चियों के वजूद को अपने लिए जो है आर समझा जाता था, वहाँ ऐसा ऐसा इनकलाब बर्पा किया कि बच्ची के वजूद को अपने लिए क्या समझते थे, फख्र समझते थे। बुखारी शरीफ में वाकया है हज्जतुल्वदा के मौके पर हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला वो तो शहीद हो चुके थे, उनकी एक छोटी बच्ची थी 7-8 साल की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उमरतुल कज़ा के लिए तशरीफ ले गए उमरतुल कज़ा के लिए, तो आपके पीछे पीछे चचा चचा कह के वो आई, हजरत अली ने उसको उठा लिया, हजरत फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दिया, क्या समझा इसको संभालो हमारे चचा की बेटी। और फिर जब रास्ते में या मदीना पहुँचने के बाद इस बच्ची को कौन तरबियत करेगा, 3 आदमी मैदान में आए, हर एक दावा करता है, हजरत अली कहते मैं लाया, मेरे निकाह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आ गई, हजरत अली के बड़े भाई हजरत जाफर कहते मैं उसको संभालूंगा, मेरे निकाह में इस बच्ची की खाला है अस्मा बिनत उमैस, और हजरत ज़ैद इब्न हारिसा वो हजरत हमजा के भाई बन, हुजूर ने उनको भाई बनाया, ये मेरे भाई की बेटी है मेरा, वो लड़ रहे हैं। हुजूर को फैसला करना पड़ा कि भाई इनके हक में, फिर हजरत जाफर के हक में, क्योंकि उनके निकाह में जो है इस लड़की की खाला है और खाला माँ के हुक्म में है, इसलिए इनको हवाल। तो आपने ऐसा जहन बदला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अपनी बेटी को जो लोग जिंदा दरगोर करते थे, दूसरी की यतीम बच्ची को अपनाने के लिए इतने बेचे, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी। तो बहरहाल आज भी यहाँ हिंदुस्तान में ऐसे इलाके हैं जहाँ ये हिंदू ही जिंदा दौड़ कर देते हैं बच्चियों को पेट पे। आजकल तो जो सोनोग्राफी आई, पहले तो सोनोग्राफी नहीं थी, पता ही नहीं चलता था कि अंदर क्या है, बाहर आने के बाद ही पता चलता था, इसलिए जिंदा दौड़ करना पड़ता था। अब तो वो मसला भी आसान हो गया, और सोनोग्राफी के जरिए से अंदर का जहाँ मालूम हुआ लिंग कि वही लड़की है, वही मामला ख़त्म कर दी, और बच्ची पैदा होने के बाद भी बाकायदा उसके मुंह पर जो है वो चावल लग देते हैं और उसी में वो ख़त्म हो जाती है, बाकायदा तरीके हैं उनके। आज भी राजस्थान वगैरह में ऐसे इलाके हैं जैसे मुस्लिम जो फखरिया कहते हैं, आज तक हमारी बस्ती में कोई जो है दामाद बनकर नहीं आया, वो जो जमाना जाहिलियत की बात थी वो उनके करो ना इस्लाम, या मुसलमान औरतों की हमदर्दी के नाम से क्या करना चाहते हो। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि हमें अपनी माशरत अपने सामाजिक ज़िंदगी में जो हमारी कोताहियाँ हैं, हमारे घरों में आने वाली बहुओं के साथ सास की तरफ से सर की तरफ से बिला वजह जो जुल्म होता आज भी है, आपके इस सूरत शहर में बेशुमार वाक़ियात हमारे पास आते हैं, दारिफ्ता में सवालात आते हैं कि बिला वजह लड़की के साथ ज़्यादती और ज़ुल्म हो रहा है, उसको ख़त्म करो, हम ख़त्म करें। अगर हम अपने समाज को ठीक कर लेंगे तो उनकी आंखों में आंखें डालकर हम कह सकते हैं लाओ हमारे समाज में किसी बच्ची किसी की लड़की के साथ कोई ज़्यादती हुई तो लाओ एक केस भी हो तो बताओ। लेकिन हमारे अंदर भी कुछ कमजोरियां आ गई, उनको कहने का मौका मिला, या कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, कुछ लोग भी दीवाना बना लेते हैं, तो गोया एक तो उनकी दुश्मनी और हमारी कमजोरी, उसने जो है वो करेला नीम चढ़ा जैसा मसला कर दिया। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने समाज को सुधारें, इसीलिए इस वक्त मुस्लिम पर्सन अल्लाह की तरफ से बोर्ड की तरफ से और हमारे उलमा की तरफ से जमीयत उलमा की तरफ से दूसरी तंजीमों की तरफ से बाकायदा ताकीद की जा रही है इस्लाह मुआशरा सामाजिक समाज सुधारना, हमारे समाज में जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करो। उलमा को भी चाहिए कि अपने बयानात में जुमा वगैरह के चाहे 15-20 मिनट का शॉर्ट बयान हो लेकिन सीट हो, मुख्तसर जामे, ऐसे हर मसले, हर जुमा को ऐसा मसला जिनको लोगों की समझ में आवे। आजकल पढ़ा लिखा हुआ तबका यानी भले इस्लामी तालीम लेकिन दुनिया की तालीम पढ़े हुए सब मौजूद होते हैं। अहले इल्म को भी चाहिए इन चीज़ों को लोगों के सामने लावे ताकि लोगों को इस्लाम की खूबियों का, मुसलमानों को इस्लाम की खूबियों का पता चले। इस वक्त तो इन नालायकों ने सारे मीडिया को, प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इस्लाम के खिलाफ एतराज़ करने पर लगा दिया है पैसे देकर। और हमारा मुसलमान, अल्लाह उस पर रहम करे, हम कोई किताब चा छाप कर देंगे नहीं, मुफ्त देंगे तो भी लेकर पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। और इनके अखबार, ये गुजरात मित्र, ये संदेश, ये गुजरात समाचार, ये दिव्य भास्कर, ये जितने भी हैं पैसे दे देकर खरीद कर, हालांकि हर खरीदने वाला और पढ़ने वाला जानता है कि इनमें जो खबरें आती हैं मुसलमानों के खिलाफ, तो भी पैसे देकर जानते हुए पढ़ते हैं। जहर लोग तो कहते हैं भाई, जानते बूझते जहर कोई पेट में डालता है, लेकिन हम जानते बूझते जहर पेट में डाल रहे हैं। और ये मुफ्त में अल्लाह के बंदे छाप छुपा कर, आपका है वो रिसाला, वो रिसाला आया है वसल अल्लाह के सिलसिले में, वो भी अभी आपको तकसीम करेंगे इंशाअल्लाह। तो बड़ा ये मौजू तो बड़ा वसी है इस मौजू पर, और बहुत कुछ तफसीलात तलाक के सिलसिले में ये लोग कहते हैं, तलाक का इख्तियार शोहर को क्यों दिया गया, शोहर को इतना बड़ा दर्जा क्यों दिया गया, ये धोखा है, धोखा। इन लोगों ने मुसावात, मर्द और औरतें यकसा हुकूक के नाम से औरतों को सर्विस में डाला, सर्विस में यानी मुलाजमत के ऊपर, नौकरी के ऊपर, है ना। अब बेचारी औरत पर डबल बोझ आ गया, बच्चा पैदा करने का बोझ, तो वो जिम्मेदारी तो शरीयत ने अल्लाह ताला की कुदरत दी थी। उनको हम कहेंगे कि भाई अगर तुम्हारे अंदर ताकत है और तुम औरतों की हमदर्दी चाहते हो तो यूं करो ना कि भाई इतनी सदियों से औरतें बच्चा पैदा करती रही हैं, अब ऐसा करो, कोई ऐसी तदबीर करो कि मर्द बच्चा पैदा करें, औरतों को छुट्टी मिल जाए, ये बेचारी पैदा करते करते तो थक गई। वो मसला तो निपटाया नहीं, इनको आप ले गए कहाँ ऑफिस में नौकरी करने के लिए। एक तरफ तो वो ऑफिस में नौकरी करने जाने से बच्चे की जिम्मेदारी तो ख़त्म नहीं होती ना, वो तो है ना, तो डबल जिम्मेदारी डाल दी। मर्द कितना होशियार है, कितना होशियार है। और फिर ये कि औरत को ये पर्दे में डाल के अंदर रख और औरतों को बाहर लाकर क्या कर रहे हैं, औरतों की एक एक चीज की कीमत वसूल कर रहे हैं। ये औरतों की ये तस्करी तो आपने सुनी, लेकिन अब ये मॉडल, ये क्या कहते हैं, मॉडलिंग एक मुस्तकिल पेशा है। वो यार एक छोटी छोटी चीज, आप मंजन का क्या किए इश्तिहार देखेंगे ना एडवर्टाइज, तो उसमें भी औरत की मुस्कुराहट, किसी मर्द की नहीं। वो और दांत तो सफेद औरतों के ही होते हैं, मर्द के नहीं होते हैं। देखने वाला को उससे मजा आता है, मर्द के किसी दाढ़ी वाले के दांत रख नहीं तो कौन देखेगा उसको। क्या ये सब शहवत परस्ती है, इन लोगों ने, शैतानों ने अपनी शहवत को पूरा करने के लिए सारे खेल खेले। और औरत भी जो है इनके बहकावे में आकर बुलबुलियों में पड़ के मुसीबत के में गिरफ्तार हुई। आप यूरोप अमेरिका में जाकर के देख लीजिए, इस दिवाजी जिंदगी खत्म हो गई, खानदानी जिंदगी का कोई वजूद नहीं रहा। मियां बीवी, औरत अपना अपनी नौकरी करती है, शौहर अपना अपनी नौकरी करता है, ये अपने इसमें रहते हैं, ये अपनी इससे आकर अपनी वक्त पर खाना खा लेती है, शौहर अपने वक्त पर आकर खाना खा लेता है, बच्चा पैदा होता है तो बच्चों को संभालने वाले अलग बच्चा घर होते हैं, माँ बाप की तो खिदमत का कोई मसला ही नहीं रहा। अब तो बुढ़ा घर हमारे यहाँ भी आ गए, वो तो पहले यूरोप में भी थे,
تو بہرحال
کیا ہوا سب کہ سب پورا نظام خاندانی نظام درہم برہم ہو گیا. عورت کو گھر سے کیا باہر نکالا سب ختم ہو گیا, ان کا سکھ چین ختم ہو گیا. ان کو پوچھو جو چیز جن کی تہذیب نے قے کر دی ہے وہ ہم چاٹ دیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اسلام کی خوبیوں کو سمجھیں, ان کی باتوں میں نہ آئیں. یہ دھوکہ دیتے ہیں. یہ بھی لکھتے ہیں نا کہ فلاں اسلامی ملک میں یہ قانون بدلا ہے, بالکل نہیں, یہ دھوکہ ہے. کسی بھی اسلامی ملک کا اگر یہ نام لیتے ہیں, چاہے وہ پاکستان کا ہو, ترکستان کا ہو, چاہے کسی اور کا, کہیں بھی قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کہیں ایسا ضرور ہوا کہ اسلام کے چار مسلک ہیں, حنفی, مالکی, شافعی اور حنبلی. کہیں کسی جگہ ایسا ہوا کہ کسی معاملے میں ایک مسلک کو چھوڑ کر دوسرا مسلک اختیار کیا گیا, لیکن قرآن اور حدیث کے دائرے سے کہیں باہر نہیں نکلا, کوئی حکم تو ختم نہیں کیا. یہ لوگ اخباروں میں دیتے ہیں نا, غلط دیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو. مسلمان ہر جگہ کہیں کچھ کیا, جیسے خود ہمارے ملک میں فسخ نکاح کے سلسلے میں کہ بھائی شوہر گم ہو گیا ہو, پاگل ہو گیا ہو, تو اس کا جو مسئلہ تھا اب اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, وہ ہمارے ملک تو علماء اس کا حل تو نکالتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. تم کو اس کے اندر قانون بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم لیٹے ہم بیٹھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے. کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ سب چالیں ہیں اور ہمارے مسلمان نوجوان ہمارے مسائل سے واقف نہیں, ان کی باتیں پڑھ کر دھوکے میں آ جاتا ہے. اس لیے میں تو اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ بھائی یہ مسائل اگر آپ خود اسلامی کتاب اہل علم سے, اہل علم بھی آج کر کے چالو مولوی نہیں, وہ مولوی لوگ ناراض نہ ہوں. ہم نے بھی جو ہے وہ مطالعہ کرنا چھوڑ دیا, اس لیے زبردستی مجبورا میں نے یہ جملہ استعمال کیا ہے آپ کی غیرت کو بیدار کرنے کے لیے. اس لیے ہر مولوی کو بھی چاہیے, اتنا سارا اللہ نے وقت دیا ہے, آپ نے پڑھا ہے, تو آپ ذرا مطالعہ کیجیے. اور ہر ایک کو چاہیے کہ اس وقت میدان میں آوے, چاہے کسی ادارے سے تعلق ہو یا نہ ہو, کہیں پڑھاتا ہو یا نہ ہو, ہر جگہ کسی بھی مجلس میں بیٹھو. اہل علم کا فریضہ ہے کہ دو نوجوان, چار نوجوان ہیں, دو دنیا کے علمی پر ان کو سمجھائیں اس کی حقیقت کیا ہے, تاکہ یہ غلط فہمیاں جو میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی جا رہی ہے اس کا جو ہے سدنے بھاؤ ہے, اس کا دروازہ بند ہونا چاہیے. تو بہرحال ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو اپنی حد تک ادا کرنا ہے. ہم کریں گے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, اللہ تعالیٰ کامیابی دینے والے ہیں. ہمارے ہاتھ میں ہے کیا؟ سب اللہ کے ہاتھ میں, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندہ کتنی کوشش کرتا ہے. اس لیے تمام علماء جو اس مجلس کے اندر ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا کہ بھائی ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں اور اپنے اپنے حلقے میں, اپنے اپنے ورتوڑ میں اپنے نوجوانوں کو, دوسرے پڑھے لکھے بھائیوں کو یہ سمجھائیں, تاکہ ان کے دلوں میں یہ لوگ جو شکوک شبہات پیدا کر رہے ہیں وہ یہ. اور تقابلی مطالعہ, تقابلی مطالعہ دوسرے مذہب میں کیا ہے اور اسلام میں کیا ہے, اس کے اسلام میں مسلک میں کیا خوبی ہے. یہ طلاق کا اختیار مردوں کو کیوں دیا؟ اب یہ مردوں کو لے کر کس کو دینا چاہتے ہیں؟ عورت کو نہیں, یہ کہتے ہیں کہ کورٹ میں, جہاں عورتوں کے اندر طلاق کے اختیار ہے جا کر کے دیکھو, وہاں طلاق کی شرح اور عورتوں کو کورٹ کو اختیار دینے سے کم نہیں ہوئی بلکہ بڑھ گئی. ظاہر ہے کورٹ کو جب اختیار دیں گے تو کورٹ کے لیے طے کرنا پڑے گا نا, فلاں فلاں بات کو تو ہی کورٹ جدا کر سکتی, ورنہ تو کون سی شکلیں ہیں جن میں کورٹ جدائی کا فیصلہ, طلاق کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ وہ پہلے سے قانون میں کیا کرنا پڑے گا, کیا کرنا پڑے گا؟ اس لیے کہ جج تو اس کا پابند. یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ مرد کو دیتے ہیں تو مرد بھی کبھی غصے میں آ جاتا ہے, دے دیتا ہے, عورت کو دیں گے تو عورت بھی کبھی جو ہے غصے میں, وہ تو ہے ہی بے نا عاقبت اندے. اس لیے تیسرے فریق کو غیر جانبدار, تٹسٹھ. لیکن یہ تٹسٹھ جو ہے اس کے لیے آپ کو یہ تو طے کرنا پڑے گا نا, کون سی صورتوں میں تمہارے پاس کیس آیا ہے تو کون سا معاملہ ہوگا, تو تم کیا کرو گے, ڈیلائی کرو گے. اب جن جن اسباب کو یہ طے کریں گے, اگر یہ اسباب کم ہیں, گنے چنے ہیں, تو معاملہ کیا ہو جائے گا, تنگ ہو جائے گا. بھائی کسی کی عورت کوئی بد اخلاقی کا شکار ہو ہے نا, کوئی زنا کاری میں مبتلا ہوئی ہو تو ہی اب مرد نے, ویسے تو میاں بیوی بی کے تعلقات کی بنیاد تو الفت پر ہے, محبت پر ہے, ایک دوسرے پر اعتماد پر ہے, ایک دوسرے کے تعاون پر ہے. دل کا شیشہ بڑا نازک ہے, معمولی چیزوں کا اثر قبول کر لیتا ہے, جو باتیں پیش آتی ہیں ان باتوں کے نتیجے میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار اس کی وجہ سے کسی بھی ایک کا دل دوسرے کی طرف سے کیا ہو جاتا ہے, کٹا ہو جاتا. اب اس کے بعد اب یوں کہیں گے کورٹ میں عورت مردہ کا دل کھٹا ہوا, وہ کورٹ میں اس نے درخواست دی, اب عدالت پوچھے گی کہ بھائی تم کیوں جدائی طلاق دینا چاہتے ہو, الگ ہونا چاہتے ہو؟ وہ جو چیزیں بیان کرتا ہے میرا تو دل کھٹا ہو گیا, یہ ساری چھوٹی اور عدالت کہیں گی عورت کا کیا قصور ہے, اس لیے ہم جدا نہیں کرتے. چلو نہیں کیا لیا واپس آئے, کیا واپس آنے سے عورت کا مسئلہ حل ہو گیا؟ نہیں نا, اس کے دل میں جو نفرت ہے وہ تو اپنی جگہ پر باقی ہے, ظاہر ہے گھر آنے کے بعد بھی وہی جھگڑا باقی رہے گا. وہ تو زبردستی گویا جو نہیں ملے ہیں ان کو ملانا چاہتے ہیں, کیسے ہو گئے؟ یہ تو گویا ایک بوجھ ہے جو زبردستی ان پر لادا جا رہا ہے. اب اگر اس میں یہ کہا جائے کہ کوئی بد اخلاقی کا صدور ہوا ہو, کوئی زنا ہوا ہو, تو اب یا تو مرد کورٹ کی اس بات کو مان کر کے زبردستی یہ چالو رکھے, یا پھر یہ کہ اس کا عورت پر کیا لگاوے, تہمت لگاوے کہ اس نے بد اخلاقی کی, اور اپنی اس تہمت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹے آج کل تو کیا نہیں ملتا, سب کچھ مل جاتا ہے. اب وہ جھوٹے گواہ کے ذریعے سے ثابت کیا اور جدائی اختیار کی, عورت کا کیا ہوا؟ اس عورت کو کوئی دوسرا لے جائے گا؟ نہیں, خلاص اس کی تو زندگی ختم ہو گئی. تو کورٹ کے کو حوالے کر کے آپ نے کیا کیا؟ اس کے بجائے تو ان دونوں کا معاملہ اندر کا اندر رہتا, مرد جو ہے اپنی ثوابدی سے اس کا طلاق دیتا. اگر اس نے سوچ میں غلطی بھی کی ہے تو بھی عورت کا مستقبل تو خراب نہیں ہوتا ہے, اس کو دوسرا راستہ, اس کے اوپر کوئی بد اخلاقی کا الزام نہیں آیا. تو بہرحال مرد اور بیوی کے مسائل, شوہر اور بیوی کے مسائل ایسے ہیں کہ بہت سے مسائل تو ایسے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے بھی رکھے نہیں جاتے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے, غالباً ابو داؤد شریف کی روایت ہے, کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کی اگر پٹائی کرتا ہے تو اس کو یہ پوچھا نہ جائے کہ تو نے کیوں پٹائی کی, کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ایسی بات ہو جس کو وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا. ہر بات ایسی نہیں ہوتی دوسروں کو بتائے, باپ بھی پوچھے تو ابھی بیٹا نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیوں بتائی. دیکھو یہ شریعت نے کتنی نزاکت کا دیا ہے. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ ساری باتیں ہیں, اس لیے ان لوگوں کی اس میڈیا کے دھوکے میں اور ان کے غلط پروپیگنڈے میں آ کر اللہ اور رسول کی باتوں پر دل میں ذرہ برابر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے جو ہے نا شک و شبہ کیا تو ایمان ختم ہو جائے گا, ایمان ختم ہو جائے گا, یاد رکھنا. اس لیے بھائی میں تو اپنے نوجوانوں سے بھی کہوں گا کہ اس مسئلے, اس نازک مسئلے میں ان چیزوں کو پڑھو ہی مت, پڑھو گے تو تمہارے دل میں شک اور شبے کا بیج وہ ڈال دے گا اور نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ چیز ایمان سے محروم کرنے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. بارہ بہت کچھ عرض کر دیا آپ کی خدمت میں, آگے اور بھی بہت کچھ باقی ہے, جتنا عرض کیا اس سے زیادہ بہت کچھ باقی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مختصر جو باتیں ضروری تھیں وہ آگے کچھ باقی رہ گئی. وہ ابھی جو رسالہ آیا ہے وہ طاہر صاحب نے کہا ہے وہ تقسیم ہوگا, دعا کر لیجیے بھائی. اللہ ہمارے اس کی حفاظت فرمائے. دیکھو یہ تحریک اس وقت جو چروڑ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے چلائی جا رہی ہے اس میں پورا حصہ لو, باقاعدہ فارم بھرو ان کے اور وہاں پہنچاؤ, اور آئندہ کے لیے اپنے سماج کے اندر جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان کو دور کر کے اسلامی قانون کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنے گھروں کو آباد کرنے کا کرو گے. یعنی یہ دو کام ہیں, یہ فوری طور پر, یہ ایمرجنسی ہے, اور وہ ہمیشہ کا علاج ہے. اصل علاج تو وہی ہے, یہ تو وقتی علاج ہے. کسی کو جلدی سے ایک انجیکشن دے دیا تھوڑی دیر کے لیے, وہ ہے سمجھایا کہ نہیں. اس لیے اصل علاج تو وہ ہے, اس کو کرنا ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک ولا الہ غیرک, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك في نور الأعداء والجبابرة ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت, اللهم اكفناهم بما شئت, اللهم اكفناهم بما شئت. اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ ہماری بدعمنیوں اور اللہ احکام شریعت کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کے نتیجے میں تیری شریعت کے اوپر اللہ تیرے دشمنوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملا ہے. اللہ ہماری ان غلطیوں کو معاف کر دے, اس کی اصلاح کی ہمیں توفیق عطا فرما. اور اللہ اس ہمدردی کے لبادے کو اپنے اوپر اوڑھ کر یہ جو کچھ شریعت کے اندر اللہ تحریف کرنا چاہتے ہیں, اللہ اس کی جرات اور موقع نہ دے. اللہ ان حکمرانوں اور ان قضات کے دلوں کے اندر رعب اور ہیبت ڈال دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اللہ ہماری ایک ایک چیز کی, ایک ایک نقطے کی, ایک ایک شوشے کی حفاظت فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما. اور ہمیں بھی اللہ اپنی معاشرت کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق درست کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما. ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما, قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما, مقدمات میں معقوضوں کو بری فرما, جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما. اللہ پرسنل لا بورڈ کی اس تحریک کو اللہ بھرپور کامیابی عطا فرما, بھرپور کامیابی عطا فرما, بھرپور کامیابی عطا فرما. اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. اس سلسلے میں جہاں کہیں بھی اللہ جلسے مجالس وغیرہ چیزیں اللہ طے ہوئی ہیں, ان سب کو اللہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھا دے. یہاں اللہ اون میں بھی طے ہوا ہے, رادر میں بھی ان قریب ہونے والا ہے 3 تاریخ کو, اور بھی جہاں جہاں بھی سلسلے میں اللہ اجلاسات طے ہوئے ہیں, سب کو اللہ بھرپور کامیابی سے مالا مال فرما, اپنے فضل کا معاملہ فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا علانا محمد وآلہ.